وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. ومن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم أمرين إن تمسكتم بهما فلن تزلوا بعدي أبدا. كتاب الله وسنتي، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين ومن الشاكرين. والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة لساني يفقه قولي. رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. برادران الإسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام مقدس میں سے چند آیات مبارکہ اور آقا انعامدار سیدنا محمد مصطفیٰ آلہ و اصحابہ وسلم کی تراویح مبارکہ میں سے ایک حدیث تلاوت کی ہے. دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس حاضر کو صحت عافیت کاملہ دائمہ اور حق بات بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. اللہ تبارک و تعالی تمام آنے والوں کا حاضری، حج، عبادت، زیارت منظور و مقبول فرمائیں. آپ اس کو تمام حجاج کرام کی خدمت میں اس فریضہ مبارک کی ادائیگی پر میں دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کا اور تمام آنے والوں کا، حاضرین کا، موجودین غیر موجودین کا حج منظور و مقبول فرمائے، اور جن لوگوں کو اس حج میں تکالیف پہنچی ہے اللہ ان کے درجات بلند فرمائے. کیونکہ حج جو ہے میں نے عرض کیا تھا یہ بہت بڑا امتحان ہے. حج مبارک جو ہے یہ ایک عاشق کی داستان ہے. حج مبارک جو ہے یہ ایک قیامت کا منظر ہے. حج مبارک جو ہے وہ مسلمان جو ہے وہ تمام دنیا کے لیے اسلام کی وحدت کا پیغام ہے. قریب ہوتا ہے اتنی تکلیفیں نہیں. جنہیں حج میں حکومت نے انہیں ترائے ان میں حمد اپنے مقدمات کو قبول کر، اور جو ہماری غلطیاں ہیں، ہماری خطائیں ہیں، ہمارے تساہل ہیں، اللہ قرآن مقدس میں اللہ نے ارشاد فرمایا ہے، توبہ کریں، اللہ سید عافیت کا دن ہے، جدا کریں، اللہ کو منظور ہے انشاءاللہ تو پھر تقریریں بھی ہوں گی اور جو اللہ کو ٹھیک دیں گے وہ بیان بھی ہوگا. قرآن یہ ارشاد کرے تمام حجاج کرام کے لیے، قرآن سبب ایمان تمام والوں کے لیے کتاب ہے. اسی طرح بعض قرآن میں آیات ہوتی ہیں جہاں خطاب ہوتا ہے یا ایوہ الناس، اے لوگوں، تو وہ خطاب صرف ایمان والوں کے لیے نہیں ہوتا. وہ ساری ناس کا لفظ آتا ہے، اس سے مراد ہوتا ہے تمام لوگ. جیسے آپ کو ناس بنا پکڑتا ہوں تو ان کے رب سے، تو وہ سب کا رب ہے، کوئی مانے یا نہ مانے، رب تو سب کا. جیسے ایک والد کی اولاد ہوتی ہے، چار بیٹے ہیں، دو نافرمان ہیں، بیٹے تو ہیں، اسی لیے ایک مسئلہ سمجھ رہے ہیں کہ مخلوق چاہے کافر ہے، اسلامی ہے، ہندو ہے، سکھ ہے، کوئی بلا ہے، ساری اللہ کی مخلوق. اس کے مخلوق ہونے سے کوئی نہیں نکلتی. یہ مسئلہ بھی سمجھتے بنے وسلم کے آنے کے بعد اب قیامت تک جی حکومت ہے وہ سانس میں جتنی مخلوق ہے یا جو قیامت تک پیدا ہوں گے وہ سب کے سب جو ہیں حضور کی امت ہے. چونکہ اور نبی بھی تو اس کی امت بنے. اللہ نے حضور کے بعد نبوت کو ختم فرما دیا. آپ خاتم الانبیاء ہیں، آپ خاتم الانبیاء والمرسلین ہیں. تو اب جو مخلوق ہے یا قیامت تک ہوگی، چاہے وہ کافر ہو، ہندو ہو، یہودی ہو، نصرانی ہو، کوئی بلا ہو، وہ جیسے اللہ کے. لیکن بعض بندے فرما بردار ہیں، بعض نہ فرما. اسی لیے بعض مومن کہلاتے ہیں، بعض کافر کہلاتے ہیں. ایک ہے اور ایک امت دعوت ہے. یعنی کیا مانا؟ بات تو وہ ہے الحمدللہ جو جنہوں نے حضور کی نبوت میں ایمان لائے، مان لیا، آپ کی نبوت کو مانا، رسالت کو مانا، ختم نبوت کو مانا، آپ کے احکام کو مانا، وہ امت. اور کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے حضور کی نبوت کو نہیں مانا، نہ مانے، لیکن امت سے خارج نہیں ہو. امت وہ بھی ہے، امت دعوت ہے. حضور کی نبوت کی دعوت سب کو ملی ہے، بعد نے مان لیا، بعد نے نہیں مان. سرکار دو جہاں سیدنا محمد آپ سمجھ رہ گیا تم کرو ایمان والو ادنی کی اگری ہم کھاؤ نہ کھاؤ يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ولا تفرحوا یاد رکھو یہ خطاب ایمان والوں کو ہے. اے لوگو ایمان والو، اللہ کے ماننے والو، محمد مدنی پہ ایمان لانے والو، وہاں خدا فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا. اور اللہ پاک جب ساری کائنات کو خطاب کریں گے وہاں فرماتے ہیں یا ایھا الناس اعبدوا ربکم ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. اے لوگو اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا ہے. ہر جانا سارے محبت کے ساتھ درود شریف پڑھیں اور کئی خدا فرماتے ہیں یا ایھا النبی جاہد الکریم. میرے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کفار سے جہاد کریں، منافقین سے جہاد کریں، ان سے سختی کریں. کئی فرماتے ہیں یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک. یہ خدا محمد مصطفیٰ کو صلی اللہ علیہ وسلم. اور اسی طرح قرآن کو سمجھیں، کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ میرا اللہ پاک کتاب تو اپنے نبی پاک کو فرماتی ہے، نام اپنے نبی کا لیتے ہیں، لیکن حضور کے واسطے سے ساری امت کو خطاب ہوتا ہے. یعنی اللہ فرماتے تو نبی کو ہے یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء. حالانکہ خطاب حضور کو ہے، لیکن آگے حکم طلاق جو ہے وہ ساری امت کے لیے اللہ نے بیان فرمایا ہے. اس لیے یاد رکھیں یہ میرے مولا کے خطاب کے انداز ہیں، اس ارحم الراحمین کے خطاب کے انداز ہیں. کبھی انداز سے خطاب فرماتی ہیں اور کبھی الذین آمنوا سے خطاب فرماتی ہیں اور کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے نبی کو النبی کے لفظ سے خطاب فرماتی ہیں. اور یاد رکھیں کبھی حضور کو بھی لقب سے خطاب فرماتی ہیں یا ایھا المزمل قم الليل. اور کہیں فرماتی ہیں یا ایھا المدثر قم فانذر. اے کپڑے میں لپٹنے والے میرے مدنی محمد مصطفیٰ، اب آپ کپڑوں کو چھوڑیں، اب آپ چادر کو چھوڑیں، کھڑے ہو جائیں میرے دین کے لیے. اب اٹھو میرا مدنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. یاد رکھو یہ بڑی محبت کا خطاب ہے، یہ بڑے شان کا خطاب ہے، یہ بڑے کرم کا خطاب ہے کہ اللہ نے بھی نبی کو اس حالت میں خطاب کیا ہے جس حال میں میرا مدنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. یہ بڑی محبت کی علامتیں علماء سمجھتے ہیں کہ جب حضور پاک نے سیدہ فاطمہ زہرا سمجھا رضی اللہ عنہ، آج یہ مسئلہ سیکھا کرو، جب حضور کے صحابہ کا نام آئے تو رضی اللہ عنہ، اور جب حضور کی بیویوں کا یا بیٹیوں کا نام آئے تو رضی اللہ عنہ، اور جب کسی پیغمبر کا نام آئے کہو علیہ الصلوۃ والسلام، اور جب میرے مدنی کا نام آئے کہ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اور جب اللہ کے اولیاء کا نام آئے کہے رحمت اللہ علیہ، جب کسی امام فقیہ محدث کا نام آئے امام بخاری رحمت اللہ علیہ، امام ترمذی رحمت اللہ علیہ، امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ، اسی طرح جب کسی بڑے عالم کا نام آئے رحمت اللہ علیہ. یاد رکھیں یہ آداب ہے. اب یہ جو خطاب ہے نا، اندازہ کریں کتنی محبت کا خطاب ہے کہ میرے آقا سیدہ فاطمہ الزہرا سب کیا رضی اللہ ہوا تھا، یا اللہ نے بی بی فاطمہ کو بڑی عظمت دی ہے، بڑا شان دیا ہے. حضور کی ساری بیٹیاں شان والی ہیں، لیکن جو اللہ نے بی بی فاطمہ کو عظمت دی وہ کسی بیٹی کو نہیں ملی ہے. تمام چاروں بیٹیاں شان والی ہیں، لیکن سیدہ فاطمہ کا شان ہی نرالا ہے، جیسے حضور کی ساری بیویاں شان والی ہیں، لیکن خدیجہ عائشہ حفصہ کا شان ہی نرالا ہے، جیسے سارے نبی شان والے ہیں، لیکن اولو العزم من الرسل کا شان ہی نرالا ہے، جیسے سارے رسول برحق ہیں، لیکن میرے مدنی کا شان ہی نرالا ہے، جیسے ساری مسجدیں شان والی ہیں، لیکن مکہ مدینے کا شان ہی نرالا ہے، جیسی ساری نمازیں شان والی ہیں، لیکن کعبے کی نماز کا شان ہی نرالا ہے، ساری عبادتیں شان والی ہیں، لیکن ذوالحج کے مہینے میں عبادت بھی نرالی ہے، سارے لباس شان والے ہیں، لیکن حاجی کا احرام بھی نرالا ہے، اسی طرح وہ کفن بھی نرالا ہے جو بندے نے پہن کے اللہ کی دربار میں جانا ہے، اللہ کو پسند بھی یہ ہے، کعبے لے لیا ہو تو کفن پہن کے آؤ، اور موت کے بعد بھی آؤ میرے عالم آخرت میں تو کفن پہن کے آؤ، نہ کعبے میں اکڑنے کا مقام ہے، نہ مرنے کے بعد اکڑنے کا مقام ہے، وہاں بھی قوت کو ختم کر دو، یہاں بھی قوت کو ختم کر دو، وہاں بھی عاجز بن کے آؤ، یہاں بھی عاجز بن کے آؤ، اور وہاں بھی زبان پہ میرا نام ہو، اور مرنے کے وقت بھی میرا نام ہو، جیسے وہاں لبیک کام آئے گا، اور یہاں بھی کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ اکبر۔ آج صاحبان وقت ضائع نہ کرو، درود شریف پڑھ پڑھو گے اور ایک لاکھ درود کا ثواب ملے گا، یہ منڈی کہیں مل سکتی ہے؟ بلا ایمان سے کہو، ایک درود پڑھو ایک لاکھ لکھا جائے، ایک ثواب کرو ایک لاکھ لکھا جائے، ایک ریال خیرات کرو ایک لاکھ کا ثواب لے لو، ایک نماز ادا کرو اور ایک لاکھ نماز کا ثواب ہو جائے، اور پھر بھی بندہ اگر غفلت میں وقت گزارے، اب تو میرے بھائی جانے کے دن آ گئے، حج سے پہلے آنے کے دن ہوتے ہیں اور حج کے بعد جانے کے دن ہوتے ہیں، حج سے پہلے وہ بھی آ گیا وہ بھی آ گیا جی وہ بھی چلا گیا وہ بھی چلا، جب دیکھیں گے ایک ہفتے کے اندر ایسے معلوم ہوگا جیسے ساری اللہ کی مخلوق جو ہے وہ چلی گئی، کیونکہ اب قافلے کوئی مدینے کے لیے روانہ ہو گئے، کوئی وطن کے لیے روانہ ہو گئے، اب ہاں ہر گاڑی کا رخ جو ہے وہ نکلنے کے لیے ہے، وہ آنے کے لیے نہیں ہے، اس لیے ایک ایک نماز کے بعد آئیں گے تو آپ کو فرق محسوس ہوگا حرم میں آنے کا، ایک رات گزرے گی صبح آئیں گے تو ایک اور فرق محسوس ہوگا حرم میں آنے کا، تو اس لیے جتنے وقت اللہ نے دیا ہے خدا کے لیے غفلت میں نہ گزارے، دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے گپے مارنے میں نہ گزارے، اللہ کے ذکر میں گزارے، اللہ کی یاد میں گزارے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن کی تلاوت میں گزارے، اور ایک بات میری یاد رکھ لیں کہ ترتیب بنائیں اپنی، اگر آپ دور ہیں تو صبح کی نماز مسجدوں میں پڑھ لیں، سارا دن آرام کریں، ظہر کو کھانا کھا کے حرم میں آ جائیں، ظہر بھی عصر بھی مغرب بھی عشاء بھی نمازیں پڑھیں، قرآن پڑھیں، تلاوت کریں، ذکر اللہ کریں، کچھ نہ کر سکیں تو کعبے پہ نظر ڈال کے دیکھتے رہے، حدیث میں آتا ہے دیکھنے والوں پہ بھی رحمت برستی ہے، نفل والوں پہ بھی رحمت برستی ہے، اور ثواب والوں پہ بھی رحمت برستی ہے، یہ ساری زندگی دوستوں سے گزر جائے گی، یہ گھڑیاں چند ہیں جو گزر جائے گی، لیکن جب طواف ودا کا وقت آئے گا پھر اس کعبے کا پتہ لگے گا کہ کہاں آئے تھے اور کہاں جا رہے ہیں، اور وہ گھڑیاں کیسے ہوا ہو کے گزر گئی ہیں، اس لیے اپنے اوقات کو غفلت میں نہ گزارے، تو روایت میں آتا ہے کہ میرے آقا سرکار دو عالم سیدنا فاطمہ الزہرا کے گھر میں تشریف لائے رضی اللہ عنہ، پھر ابھی سمجھ لیں کہ حضور مدنی پاک پسند نہیں فرماتے تھے کہ کوئی حضور کے لیے کھڑا ہو جائے، حضور رمضان نہیں کرے رمض سب کرے، اسی لیے مسئلہ یہ ہے کہ آدمی کسی کے لیے استاد ہے شیخ ہے بزرگ ہے پیر ہے مرشد ہے والد ہے، کھڑا نہ ہو حضور کو کھڑا ہونا پسند نہیں، لیکن فقہاء نے اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں کرے، قرآن و حدیث کو سمجھ کے قرآن و حدیث سے مسئلہ اخذ کیا انہوں نے، انہوں نے کہا کھڑے ہونے کا معنی یہ ہے کہ جیسے آج دنیا میں بادشاہ سردار چودھری وڈیرے خان وہ جناب آپ کے بیٹھ جاتے ہیں اور ساری مخلوق آگے ہاتھ باندھ کے کھڑی ہوئی ہے, یہ کھڑا ہونا جو ہے پسند نہیں, یہ کھڑا ہونا جو ہے وہ ناجائز. کہ کوئی بندہ سردار کے سامنے, مرشد کے سامنے, پیر کے سامنے برابر کرسی پہ چار پائی پہ بنچ پہ بیٹھ ہی نہیں سکتا, تو یہ کھڑا ہونا جو ہے یہ ناجائز. دوسرا انہیں فرمایا کہ اس بندے کے لیے کھڑا ہونا جس کے دل میں تکبر پیدا ہو, یعنی آپ کھڑے ہوں تو خوش ہوتا ہے, دیکھو جی مجھے سلام کر رہے ہیں کھڑے ہو رہے ہیں, اگر آپ کھڑے نہ ہوں تو وہ آپ کو برا سمجھتا ہے, دیکھو جی میری عزت نہیں کی, کھڑا ہی نہیں ہوا, معلوم ہوتا ہے جی دماغ خراب ہو گیا, اکڑ آ گئی اس کو, اب ہم گزرتے ہیں تو کھڑا نہیں ہوتا, تو یہ کھڑا ہونا بھی ناجائز. لیکن اگر اس میں تکبر نہ آئے, وہ بالکل اللہ والا بندہ ہے, اگر احترام میں کھڑا ہو جائے, دین نے استدلال کیا ہے کہ جب سرکار دو عالم بی بی فاطمہ کے گھر میں تشریف لاتے تو بی بی فاطمہ کھڑے ہو گئے استقبال کرتے, تو اگر ناجائز ہوتا تو حضور میں کر دیتے کہ بیٹی مت اٹھانا, اور جب بیٹی سرکار کے گھر میں آتی میرا مدی محمد وہ سوال کھڑے ہو جاتے, یعنی اندازہ کرے بی بی فاطمہ کی شان کا کہ جب وہ حضور کو ملنے کے لیے آتی حضور کھڑے ہو جاتے. اس لیے علماء نے فرمایا ہے کہ اگر محبت ہے, تکریم ہے, تعلیم ہے, اور دوسرے کے دل میں تکبر اور بڑائی پیدا نہیں ہوگی, نہ اٹھنے پہ ناراض نہیں ہوگا, ہاتھ چومنے پہ ناراض, خوش اور نہ چومنے پہ ناراض نہیں ہوتا, تو ایسے بندے کے احترام کے لیے اگر کھڑا ہو جائے تو کوئی بات نہیں ہے. کہ حضور اپنے چاہ بھائی حضرت جعفر کے لیے کھڑے ہوئے, سرکار دو عالم بی بی فاطمہ کے لیے کھڑے ہوئے, تو اس لیے بی بی فاطمہ فرماتی ہیں کہ حضور میرے گھر میں آئے اور آگے پوچھا کہ اینا علی, اور حضرت علی کہاں ہے, تو بی بی فاطمہ الزہرا نے عرض کیا گیا رسول اللہ آج حضرت علی مجھ سے جھگڑا کر گئے, ناراض ہو گئے, تو اس لیے گھر سے باہر چلے گئے, مجھے پتہ نہیں اب کہاں ہے, ہمارا آپس میں تو جھگڑا ہو گیا, میاں بیوی کی جھگڑے ہوتے ہیں, یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں, ہم بھی آ رہے ہیں صلوات السلام کے گھروں میں, صحابہ کے گھروں میں, اہل بیت نبی کے گھر میں, حضرت علی کے گھر میں, یہ جھگڑے جو ہیں یہ نیچر ہے, فطرت ہے, یہ ہمیں لوازم زندگی ہے کہ جہاں محبت ہوگی جھگڑا بھی ہوگا, جہاں پیار ہوگا وہاں کبھی نہ کبھی کوئی نہ کوئی بات پہ جھگڑا بھی ہوگا. تو بی بی فاطمہ الزہرا نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناراض ہو گئے ہیں, مجھے پتہ نہیں کہاں, حضور ڈھونڈنے کے لیے نکلے, حضور پاک کو بھی پتہ تھا, علم تھا کہ علی اگر اپنے گھر میں نہیں ہوگا تو کہاں جائے گا, کوئی محل تو ہے نہیں, مسجد میں سویا ہوگا اور کیا جائے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے مسجد نبوی میں, دیکھا تو حضرت علی سو رہے ہیں اور مٹی پہ سو رہے ہیں, اور ایک چیز جو ہے وہ کھلانا بنایا ہوا ہے, سرانے رکھی ہوئی ہے, اور مٹی پہ بڑے مدہوش ہے نیند میں, اور سر میں مٹی ہے اور بالوں میں مٹی ہے اور بدن میں مٹی ہے, وہ نیچے نہ بستر ہے نہ چادر ہے نہ کوئی گھر بھی مٹی پہ دے, رضی اللہ ہوگا آل ہوگا اللہ ہو, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت سے فرمایا کہ قم یا ابی تراب, اب میں اٹھو مٹی کے بعد, تو یہ محبت کی علامت ہے کہ اس طرح خطاب کیا جائے کہ ذہانت میں بننا موجود ہے, کیونکہ حضرت علی مٹی میں سڑے ہوئے بدن میں مٹی ہونا, قم یا ابی تراب, اٹھو مٹی کے بعد, اٹھو مٹی کے بعد, تو حضرت علی کو یہ لفظ ایسا پسند آیا کہ آپ کی کنیت جو ہے وہ ابی الحسن ہے, کیونکہ حضرت علی کے سب سے بڑے بیٹے کا نام حضرت حسن ہے, ان کے بعد حضرت حسین ہیں, ان کے بعد بی بی فاطمہ سے بی بی ام کلثوم ہیں, یہ بیٹی ہے سیدہ علی رضی اللہ تعالی عنہ کی,
جو حضرت علی نے اس کے بعد وہ اپنی کنیت جو تھی ابوالحسن وہ چھوڑ دی اور لوگوں سے کہا کہ اب مجھے اسی کنیت سے پکارا کرو جو کنیت محمد مصطفیٰ نے رکھی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وآصحابہ وسلم. تو پھر ساری زندگی حضرت علی ابی تراب کہتے کیوں یہ وہ کنیت ہے جو کل آئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محمد مصطفیٰ نے میری کنیت رکھی. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ کسی آدمی کو اس انداز میں اس حالات میں خطاب دیا جائے تو یہ پیار کی اور محبت کی اور کرم کی علامت ہوتی ہے. یہ اللہ کا کرم ہے اور شان محمد مصطفیٰ ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کو کیسے خطاب فرمایا یا ایھا المزمل. مزمل مانا چادر میں لپٹنے والے. یہ جو لوگوں نے ترجمہ کر لیا نا کالی کملی والے, یہ جو ایسے بنایا پتہ نہیں کالا کس کا ترجمہ کیا ہے اور کملی کس کا ترجمہ کیا ہے. یہ تو لوگ اللہ کے قرآن کے ترجمے بھی اپنے منشے پہ کر دیتے ہیں کہ کالی کملی والے, حالانکہ حضور نے کوئی کالی کملی نہیں پہنی ہوئی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کالے کپڑے نہیں پہنے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کالی پگڑی مبارک سے استعمال کی ہے, وہ بھی فتح مکہ کے دن. جب مکہ فتح ہوا ہے حضور جب آئے تو آپ کے سر مبارک پہ کالی پگڑی تھی. بعض علماء فرماتے ہیں کہ وجہ یہ تھی کہ آج خوشی کا دن تھا, آج فتح کا دن تھا, آج کفر پہ غلبے کا دن تھا. محمد مدنی نے سر پہ کالا کپڑا پہن کے اپنی آجزی کا اظہار کیا ہے, اپنے انکساری کا اظہار کیا ہے. اور شاید میرے اللہ کو یہ منظور تھا کہ آج کعبے کا غلاف بھی کالا ہے اور محمد کی پگڑی بھی کالی ہو, تاکہ آج محمد مصطفیٰ اس گھر میں داخل ہو رہے ہیں کہ جس کا غلاف کالا ہے. خدا جانے آپ جانے, کتاب پڑھنے تاریخ پڑھنے, کعبے کا غلاف سفید بھی تھا, سبز بھی تھا, لال بھی تھا, لیکن اللہ کو یہی رنگ پسند تھا. علماء نے لکھا حکمت یہ ہے کہ کالا رنگ عیب کو چھپا لیتا ہے, ہر داغ کو چھپا لیتا ہے, اور رنگ جو ہے وہ داغ ظاہر کرتا ہے. اللہ نے ہمارے گناہوں کو بھی چھپانا ہے, اللہ نے ہمارے گناہوں کو بھی مٹانا ہے. اسی نسبت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے شاید کعبۃ اللہ کے غلاف کے اس رنگ کو پسند فرمایا ہے. ورنہ آپ اندازہ کریں آپ کا کیا خیال ہے کہ اس غلاف پہ کتنے پیسے لگتے ہیں؟ تقریباً 17 ملین ریال لگتا ہے کعبۃ اللہ کے غلاف پہ. 1 ملین 10 لاکھ کا ہوتا ہے, یعنی 1,70,00,000. آپ یہ نہیں ہے کہ ایسے کعبۃ اللہ کا غلاف بن جاتا ہے, اس کی باقاعدہ فیکٹری ہے, قصبہ ہے کعبے کے غلاف کا, اور یہ خالص ریشم ہے اور خالص سونے کی تارے استعمال ہوتی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان بنانے والوں کو, بنوانے والوں کو سب کی صدقات منظور و مقبول فرمائے. تو اس لیے آپ کا اندازہ فرمائیں کہ سرکار دو جہاں اللہ نے قرآن میں یاد رکھو کہیں نہیں فرمایا کالی کبھی والے, تو اللہ نے فرمایا مزمل. مزمل مانا کپڑے میں لپٹنے والے. وہ کپڑا سفید تھا, سیاہ تھا, لرنا ملیا. یا ایھا المدثر, اے کپڑے میں لپٹنے والے. اسی طرح جیسے بعض ہمارے لوگ ہوتے ہیں نا جی, اعلیٰ حضرت ہوئے, چھوٹے حضرت, یا ایھا النبی, اے غیب کی خبر دینے والے. یہاں غیب کا حق الگ ہے, جو نبی اگر نبا سے بھی ہو مانا خبر دینے والے, غیب کا لفظ کس کا درد. سورت الفجر حضرت عمر نے 250, حضرت عمر کیا عربی نہیں تھے, ہم کو قرآن کا ترجمہ نہیں آتا تھا, تو 250 سال کیوں لگ گئے سورت بقرہ پڑھنے پہ؟ تو یاد رکھیں یہ قرآن پاک اللہ کا کلام ہے, یہ ایسی کتاب نہیں کہ جو 2 بچی 2 سال پڑھ لے مفسر بن جائے, جو آدمی اردو ترجمہ پڑھ لے وہ مفسر بن جائے, جو آدمی پروفیسر ہو, انگریزی جانتا ہو, اردو جانتا ہو, وہ بھی مترجم اور مفسر بن جائے. اور کوئی سمجھائے تو کہتے ہیں اور جی قرآن میں تو مولویوں کا ٹھیکہ ہے. مولویوں کا بالکل ٹھیکہ نہیں ہے, جیسے ہمارا تمہارے کالج میں گزر نہیں ہے, اسی طرح طرح تیرا بھی محمد کے مدرسوں میں گزر نہیں ہے. جس طرح ہمارا تمہاری یونیورسٹیوں میں اور تمہاری کتابوں میں اور تمہاری ڈگریوں میں اور تمہارے معلومات و مضامین میں گزر نہیں ہے, تمہارا بھی حضور کی حدیث میں گزر نہیں ہے. اس لیے ہر آدمی اپنی گلی سے گزرے اور اپنی گلی کی بات کرے. یہ قرآن کی بات کرنا, حدیث کی بات کرنا ان کو دیبا ہے جن کی زندگی قرآن میں گزر گئی, جن کی زندگی حدیث محمد مصطفیٰ میں گزر گئی. اس لیے ہمیشہ یاد رکھے, لوگ ترجمے پڑھا لیتے ہیں. جیسے آپ کے یہاں آپ کو یاد ہوگا, بڑا مشہور ہوگا کہ آدم علیہ السلام کو آسمانوں سے اتارا گیا. کیوں اتارا گیا؟ انہوں نے کہا جی گندم دانا چکھ لیا تھا. مشہور ہے کہ دیکھو حاجی عالم میں بیٹھے بات سیدھی کرو, مشہور بات ہے نا کہ حضرت آدم نے کیا کھایا تھا؟ گندم کا دانا چکھا کھایا اور جنت سے نکلنا پڑا. پھر اولاد کو تو گندم نہیں کھانی چاہیے تھی نا, کہ اگر گندم کھانے سے آدمی جنت سے نکلتا ہے تو ہم کھا کے بتائیں داخل کیسے ہوں گے. اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھو اللہ کا قرآن ہے, اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا آدم علیہ السلام, یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ, آدم تم اور تمہاری بیوی جاؤ جنت میں ٹھہرو. اور آگے کیا حکم دیا کہ جو مرضی آئے کھاؤ, جو مرضی آئے میری جنت کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاؤ. لیکن والا ہاتھ شاہ جا رہا تھا لیکن اس درخت کے قریب نہ جانا. ولا تقربا ہاتھ ہی سجا سجا کا معنی کیا ہو رہا ہے؟ درخت. تمہارے ملک میں گندم کے درخت ہوتے ہیں؟ نہیں. آپ کے ملک میں یہ گندم ہوتی ہے اس کے درخت ہوتے ہیں؟ گندم درختوں میں لگتی ہے, کھیتوں میں لگتی ہے. تو یہ درخت کا ترجمہ گندم کا دانا کہاں سے آ گیا ہے؟ بس لوگوں کی مرضی ہے, جو گھر دیا جو بنا دیا اس کا ترجمہ لوگوں میں ایک بات مشہور ہو گئی, السلام علیکم بات ختم ہو گئی. حالانکہ وہ جیسے اب حاجیوں میں مشہور ہے کہ احرام میں کندھا نکالنا ہے تو کندھا نکال, منا میں ہے تو کندھا نکلا ہوا ہے, مزدلفہ میں ہے تو کندھا نکلا ہوا ہے, عرفات میں ہے تو کندھا نکلا ہوا ہے, نمازیں مکروہ ہو رہی ہیں کندھا نکلا ہوا ہے. جو باتیں عام پھیل جاتی ہیں وہ نعوذ باللہ دنیا میں مسئلہ بن جاتی ہے. حالانکہ یاد رکھو اللہ نے کہیں فرمایا کہ آدم نے کیا کھایا اور وہ درخت کون سا تھا. جب اللہ نے بتلایا تو ہم جنت میں گئے تھے کہ مولویوں نے بتلا دیا ہے؟ دیکھو نا, اللہ اگر قرآن میں بتلائے تو مولوی بھی غریب بتلائے گا نا. جب اللہ نے بیان نہیں بتلا سر شاہ اس درخت کے قریب نہ جاؤ, وہ درخت کون سا تھا؟ اللہ عالم. ورنہ اللہ چاہتے والتین والزیتون وطور سینین, اللہ نے انجیل کا نام لیا ہے, اللہ نے زیتون کا نام لیا ہے, اللہ نے کھجور کا نام لیا ہے, اللہ نے انگور کا نام لیا ہے, اللہ نے انار کا نام لیا ہے. اللہ اس درخت کا بھی نام لے لیتے, لیکن جب اللہ نے نام نہیں لیا تو کوئی بتلا نہیں سکتا. نہ حدیث مبارک میں آیا ہے نہ قرآن نے بتایا, بس ایک درخت ہے اس کے قریب جانے سے اللہ نے منع کر دیا. تو ہمیشہ یاد رکھیں کہ قرآن پاک میں جو بات بتلائی جائے, جو بات اللہ بیان فرما دے, اگر بیان نہ کرے تو بس چپ ہو جاؤ, پھر اپنی طرف سے ترجمے کر کے خدا کے قرآن میں تحریف نہ کریں. اس لیے اب یہ بڑے محبت کا خطاب ہے, یا ایھا النبی یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر. یہ بادشاہ اسی لیے اب سمجھیں یہ ساری تمہید میں اس لیے والی ہے کہ کبھی خطاب یا ایھا النبی ہے, کبھی خطاب یا ایھا المزمل ہے, کبھی خطاب یا ایھا المدثر ہے, کبھی خطاب یا ایھا الذین آمنوا ہے, کبھی خطاب یا ایھا الناس ہے. اور تم خوش قسمت ہو, اللہ اس قرآن میں تم حاجیوں کو خطاب کرتے ہیں. فرماتے ہیں فإذا قضيتم مناسككم, اے حاجیوں جب تم اپنے کام پورے کر لو. یہ خطاب صرف حاجیوں کو ہے جو اللہ نے قرآن میں بیان کرنا ہے. اور ہر آدمی تو حاجی نہیں ہوتا, ہر آدمی پہ تو حج نصیب نہیں ہوتا, اور ہر آدمی پہ حج فرض بھی نہیں ہوتا. حج فرض بھی شاید استطاعت لوگوں پہ ہوتا ہے. تو یہ تمہارے لیے اعزاز ہے کہ قرآن تمہیں کہے. کہیں فرماتے ہیں لیس علیکم جناح, حاجی تم پہ گناہ نہیں. اور کہیں اللہ پاک فرماتے ہیں اذا قضیتم مناسککم,
نہیں فرماتی ہیں پون پو گی ہندل حجا بلا رفس بلا بسو کا بلا جدا بل حج اور کہیں فرماتے ہیں وہ اتم الحج والعمرہ للہ اور کہیں فرماتے ہیں للہ علی الناس حج البیت اور کہیں فرماتے ہیں وہ اذن فی الناس بالحج یأتوک رجالا وعلى كل دار یأتین من كل فج عظیم یہ شان ہے حاجیوں کی اور دعا کرو کہ اللہ نے شان والے گھر میں بلایا ہے تو شان والا بنا دے اللہ عزت والا بنا دے اللہ تبارک و تعالی محمد مدنی کا متوالا بنا دے اللہ حضور کی سنت کا دیوانہ بنا دے اللہ اپنی توحید کا پروانہ بنا دے اللہ تبارک و تعالی سب کی حاضری قبول فرما لے اللہ تمام لوگوں کو شرک سے بدعات سے محفوظ فرما لے اللہ تمام لوگوں کو محمد مدنی کی سنت سے چلنے والا بنا دے اب جناب اللہ نے تمہیں ایک حکم دیا ہے وہ حکم سمجھ لو اللہ فرماتے ہیں کہ جب تم اپنے مناسک احکام پورے کر لو کیا مانا تم نے احرام باندھ لیا احرام باندھ کے تم مینا بھی چلے گئے تم نے مینا میں پانچ نمازیں پڑھ لی اور صبح کی نماز پڑھ کے عرفات چلے گئے اب عرفات میں دو نمازیں ظہر اور مغرب پڑھ لی اور مغرب کی نماز نہیں پڑھی سورج ڈوبنے کے بعد آپ عبدالصلفہ کے لیے آ گئے ساتھ ساتھ میرے محترم بزرگوں حاجیوں بھائیوں بزرگوں مسئلہ بھی سمجھ لو بہت سارے لوگ پریشان ہیں کہ ہم عرفات سے نکلے ہیں لیکن مزدلفہ میں نہیں پہنچے کیونکہ یاد رکھیں جب 20 لاکھ آدمی ایک وقت میں ایک جگہ سے نکلے اور ایک جگہ میں پہنچنا ہو تو یہ تو اللہ کی تقدیر پہنچا دے ورنہ بندے کے بس میں تو نہیں بہت سارے حاجی اس مسئلے میں پریشان ہوتے ہیں کہ جی ہم مزدلفہ نہیں پہنچے مزدلفہ نہیں پہنچے ہماری رات راستے میں گزر گئی صبح ہوئی تو ہم مزدلفہ سے باہر تھے یا مزدلفہ میں آ گئے لیکن گزر گئے لیکن رات باہر گزر گئی آپ یعنی اندازہ کریں میرے اپنے ساتھ ہے کہ جب ہم عرفات سے مزدلفہ کے لیے آئے ہیں اللہ کی رحمت سے ہمارے دوستوں کی آپ اور ساتھیوں کی دو بسیں تھیں اب جناب وہ رکنے نہیں دیتے آگے چلو آگے چلو آگے چلو آگے چلو بڑی مشکل سے ایک جگہ آ کے ہم نے اپنی گاڑیوں کو زبردستی یعنی کھڑا کیا جب ہم نے مغرب پڑھنی ہے شاہ پڑھنی ہے پھر مزدلفہ سے نکل رہے ہیں اور جب ہم وہاں کھڑے ہو گئے تو ہمارے تمام ساتھیوں میں الحمدللہ بہت سارے ساتھی جو ہے وہ کئی حج پڑ چکے ہیں سب کی یہ رائے تھی کہ جی مزدلفہ سے ہم نکل گئے اچھا خدا بھی شان ہے کہ میں خود بھی پریشان ہوا میں نے سمجھا کہ واقعی ہم مزدلفہ سے نکل گئے حالانکہ اللہ کے شکر ہے میں زیادہ مکے میں ہوا زندگی مکے میں گزری لیکن میں بھی سمجھ رہا ہے تھکا ہوا انسان سفر سے آیا ہوا انسان میں بھی سمجھا کہ مزدلفہ سے میں نے کہا چلو بھائی باہر ہے یا کہیں ہے چلو ٹھیک ہے آگے جگہ میں نماز تو پڑھو باقی مسئلے ہوتے رہیں گے اس پریشانی کے عالم میں ایک پولیس والا گزرا میں نے اس سے پوچھا میں نے کہا یار یہ بتاؤ ہم مزدلفہ میں آئیں گے باہر ہیں وہ مجھے دیکھ کے ہنسنے لگا میں نے کہا تو ہم سے کیوں کہہ رہے ہیں آپ کو پتا نہیں ہے کہ آپ کہاں کریں مجھے نہیں سمجھ آ رہی ہے کمال کرتے ہیں یہ امام بنے ہوئے ہیں یہ تجائے کتنا لگا ہوا ہے آپ مزدلفہ میں ہیں آپ کیسے مزدلفہ میں باہر مینا میں ہوتے تو خیمے نہ لگے ہوتے تو بہرحال میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مسئلہ سمجھ لو کہ جو حجاج کرام عرفات سے چل پڑے ہیں مزدلفہ میں نہیں پہنچے گاڑیاں جام ہو گئی نمازیں انہوں نے راستے میں پڑھی ان پہ کوئی جرمانہ نہیں کوئی دم نہیں ان کے عرفات سے نکلنا تھا وہ پہنچانا تو اللہ کی مرضی ہے نا، ہم کیا کریں؟ سمجھ آ گئی ہے بات مجھے سمجھ لو اسی طرح، کیونکہ اکثر کتابیں جو ہیں یہ اس وقت لکھی گئی ہیں کوئی 40 سال پہلے، کوئی 50 سال پہلے، کوئی 100 سال پہلے، کوئی 200 سال پہلے، جب حجاج کرام 20,000 30,000 50,000 10,000 حاجی کے ہوتے تھے اور کوئی مسئلہ پیدا نہیں ہوتا تھا، کوئی تکلیف پیدا نہیں ہوتی تھی، اب جب الحمدللہ اللہ کی رحمت سے حجاج ملین میں ہے یعنی 20 لاکھ یا اس سے، یعنی جو ریکارڈ میں ہے وہ تقریباً 20 لاکھ کے قریب ہے، اور جو ریکارڈ کے بغیر ہماری برادری آئی ہوئی تھی اب انشاءاللہ 4-5 لاکھ سے کم نہ سمجھے، کیونکہ ہماری برادری بھائی جو ہے نا جی جو اس ملک میں رہتے ہیں ان کو جو دنیا کا قانون بنا لو حج پہ پہنچنا ہے، اللہ پہنچا بھی دیتے ہیں، اللہ سب کی محنت قبول فرمائے۔ تو اب سمجھیں کہ جو لوگ عرفات سے غروب شمس کے بعد، اچھا اب عرفات سے ہم تیار بیٹھے ہیں، بسیں نہیں ملتی، ہماری آدھی رات وہی گزر گئی، ہمارے دل میں کیا ہے؟ ہم نے تو خیمے چھوڑ دیے، ہم تو نہیں ہوئے اس رات پر انتظار میں، اس لیے اگر وہ مزدلفہ میں نہیں پہنچے اور انہوں نے 2 نمازیں راستے میں پڑھ لی ہیں، انہوں نے مغرب عشاء راستے میں پڑھ لی ہے، انہوں نے کنکریاں بھی راستے سے اٹھا لی ہے، اور صبح کو جب گزرے تو پتہ چلا کہ ہم تو مزدلفہ کے باہر تھے، ان پہ کوئی جرمانہ نہیں، کوئی دم نہیں، اللہ کی رحمت سے ان کا حج صحیح ہے، کوئی فکر نہ کریں، کوئی غم نہ کریں۔ صبح تو ہوتی ہے کہ ہم مزدلفہ میں پہنچ سکتے ہیں، ہم مزدلفہ میں آ گئے ہیں، عذر کوئی نہیں ہے، مجبوری کوئی نہیں ہے، بیماری کوئی نہیں ہے، اب ضروری ہے کہ ہم مزدلفہ میں آئے، 2 نمازیں مزدلفہ میں پڑھیں، صبح کی نماز بھی ہم مزدلفہ میں پڑھیں، اس کے بعد ہم لمبی لمبی دعائیں مانگیں، اور سورج جب نکل آئے اور دھوپ ذرا ذرا شروع ہو تو ہم چل پڑے مینا کے لیے۔ یہ اس وقت ہے جب معاملہ ہمارے بس میں ہو، اور جب معاملہ ہمارے بس میں نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پہ کوئی جرمانہ نہیں فرماتے ہیں۔ جو سفر میں حکم دیتے ہیں کہ میرے فرض جو ہے 4 رکعتوں کے بجائے 2 رکعتیں پڑھو، حالانکہ آج کل کیا سفر ہے، ایئر کنڈیشن بسیں ہیں، ایئر کنڈیشن ہوٹل ہیں، راستے میں باقاعدہ بڑے بڑے قہوے ہیں، اور راستے میں دنیا کی ہر نعمت ہمیں مل رہی ہے۔ اچھا مکے میں پہنچ گئے، ایئر کنڈیشن کمروں میں سوئے ہوئے ہیں، لیٹے ہوئے ہیں، لیکن اللہ فرماتا ہے جتنی آرام ملے، ہے تو میرا بندہ مسافر، لہذا میری نماز بھی آپ ہی پڑھ لیں، میں پوری کا ثواب دوں گا۔ تو جو اللہ پاک نے اپنے بندوں کے لیے فرض معاف کر دیا ہو تو وہ آج معاف نہیں ہو جائیں گے۔ اس لیے مسئلہ سمجھ لیں کہ جن لوگوں نے مزدلفہ میں نہیں پہنچ سکے، یا بیمار سے مزدلفہ میں پہنچے اور نکل گئے، یا مزدلفہ میں پہنچے لیکن گاڑی نہیں رکی، مزدلفہ میں پہنچے گاڑی والوں نے ان کو اٹھا کے مینا میں پھینک دیا، اب نہ وہ واپس جانے کے قابل ہیں، نہ وہ وہاں پہنچنے کے قابل ہیں، اللہ کی رحمت سے ان پہ کوئی دم نہیں، کوئی جرمانہ نہیں، اللہ پاک معذوروں پہ دیکھے نا کہ میرے مدنی پاک کی شفقت دیکھیں۔ حضور نے اعلان کر دیا تھا کہ جو ضعیف ہے، کمزور ہے، بچہ ہے، بچے والی عورتیں ہیں، بوڑھیا ہیں، حاملہ ہے، سب رات کو چلے جائیں وہ دل بھرے ملا۔ اچھا خدا کی شان ہے کہ کچھ نوجوان بچے آئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں، تندرست ہیں، ہڈے کرتے ہیں، لیکن ہم نے مکے میں بکریاں چلانی ہیں، بکریاں نکالنی ہیں، تو ہم اگر یہاں سے سورج نکلنے کے بعد نکلیں گے تو وہاں مکے پہنچے پہنچے تو ہماری لہر ہو جائے گی۔ حضور نے فرمایا رستہ سر دعا سے، اب ہمیں تم نے بکریاں چلانی ہیں، جاؤ تم بھی چلے جاؤ، رات کو چلے جاؤ۔ اس لیے ہمیشہ ان ذکروں میں اور ان فکروں میں نہ پڑے۔ اب اللہ کہ قرآن کی اس آیت کا ترجمہ سمجھیں جو میں نے ابتدا میں پڑھی ہے کہ اللہ اپنے بندوں کو اور خاص طور پہ حاجیوں کو فرماتے ہیں کہ اذا قضیتم تو جب تم اپنے مناسک پورے کر لو دعا کرو الحمدللہ ہم نے پورے کی اللہ قبول فرما. تو میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ صحیح معنی میں جو طواف کرنے کا طریقہ ہے میرے خیال میں وہ تو نرندے حاجیوں کو بھی نہیں آتا. کتابیں دیکھیں نا جی, کتابوں میں کہنا کہ اگر نظر بھی پڑ گئی تو طواف کیا, اگر آنکھیں بھی پھر گئی تو طواف کیا, اور سینہ بھی پھر گیا طواف باطل ہو گیا. یہاں تو اللہ کی مہربانی سے کوئی کالا چکر جائے تو تین چکر تو کندھے سے کروا لیتا ہے, ہمارے سینے کا ہمارے بس میں ہے. اللہ کے بندے یاد رکھو, مطلب یہ ہے کہ اپنی طرف سے ہم پوری جد و جہد کریں کہ ہر ممکن سے اللہ کے ہر حکم کی تعمیل کریں, لیکن جہاں ہم معذور ہو جائیں گے وہاں اللہ پاک رحمت فرمائے. جہاں انسان کے پخ میں بات نہ رہے. اب اللہ نے جو حکم دیا ہے قرآن میں وہ سمجھے, فرمایا فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ کہ جب تم اپنے احکام پورے کر لو, فاذکر اللہ کذکرکم آباءکم او اشد ذکرا. اللہ فرماتے ہیں تو تم میرا ذکر کرو جیسے تم اپنے باپ دادے کا ذکر کرتے ہو, یا اس سے بھی زیادہ. کیا مانا کہ مکے کے سردار کافر جو تھے جب حج کر کے آتے مزدلفہ میں مشعر حرام پہ, اسی طرح بعد میں منا میں بڑے بڑے جلسے کر کے بتلاتے میں فلاں کا بیٹا, میں فلاں کا بیٹا, میرا باپ میرا باپ میرا باپ میرا باپ میرا باپ, میرا باپ. اپنے باپ دادے کی تعریفیں کرتے, یہ میرا دادا ایسا تھا اور میرا باپ ایسا تھا اور میرا دادا ایسا تھا. حالانکہ آپ نے غور کرے, ایک انگریز بدبخت ڈپٹی کمشنر تھا, اس کو ایک آدمی نے درخواست دی کہ جی میرا دادا جو ہے وہ تو ڈی ایس پی پولیس ریٹائر ہوا, اور میرا باپ جو ہے وہ انسپیکٹر ریٹائر ہوا, میرا بھائی جو ہے وہ سب انسپیکٹر ریٹائر ہوا ہے, اب ایک سپاہی کانسٹیبل کی ساری خالی ہے, جو مہربانی کر کے ایس پی کو لکھیں کہ مجھے لے لے. اس نے لکھا کہ میں تمہیں نہیں دیتا, نوکری نہیں دیتا. وہ جب ڈی سی صاحب نکلے کمرے سے دعا کے کھڑا ہو گیا, میں کہا جی مہربانی کرے, میں تو غریب ہوں اور پھر میرا حق بنتا ہے, میرا سارا خاندان پولیس میں تھا. اس نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے خاندان کے سب سے نلائق ترین تم آدمی ہو, کہ دادا اس عہدے پہ پہنچا, باپ اس عہدے پہ پہنچا, بھائی اس عہدے پہ, تم بدبخت سپاہی بننے کے لیے دفاع ہو جانے سے بے وقت مجھے میں کیا کروں. تو آدمی جب تعریف کرتا ہے کہ میرا دادا میرا تم کیا ہو, میرا دادا تہجد گزار تھا شب پیدا, میرے مہدی کبھی نماز نہیں پڑھتا دعا کرے, میرے باپ نے ماشاءاللہ جی سنت مصطفیٰ کے مطابق جناب داڑھی رکھی ہوئی تھی, تم کیا کر رہے ہیں جی میں جس پر جان دیکھ رہا ہوں. میرا باپ جی ایک لاکھ درود پڑھتا تھا روز, اور تم کیا کر رہے ہیں جی میں اکثر وقت جو ہے وہ انٹرنیٹ پہ چیٹنگ میں گزر جاتا ہے. یہ بات اس لیے اللہ نے بنایا, تم باپ دادے کا کیا ذکر کرتے ہو, میرا ذکر. اور آگے اللہ نے دو بندوں کی تقسیم کی ہے کہ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا. اللہ نے فرمایا بعض لوگ ایسے ہیں جو صرف یہ کہتے ہیں کہ ہمیں دنیا میں گھر دے, محل دے, کارے دے, گاڑی دے, دولت دے, پیسہ دے, طاقت دے, عزت دے, شان دے, میری دولت ہو گئی, عزت ہو گئی, کوٹھیاں میرے بدلے. حالانکہ حضور فرماتے ہیں کہ سب سے برا پیسہ وہ ہے جو تم مکانوں پہ لگاتے ہو. فرمایا مکان تو بدن چھپانے کے لیے ہوتا ہے, انسان کے لیے مکان جو ہے فرمایا چھپانے کے لیے ہوتا ہے, روٹی جو ہے اپنی طاقت بھوک مٹانے کے لیے ہوتی ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے میں صحابی نے ایک کچا مکان بنا لیا کوپا نما, حضور نے دیکھا تو فرمایا کس کا مکان ہے, نے کہا جی فلاں صاحب حضور نے وہ صحابی آئے تو حضور نے منہ پھیر دیا. تمام صحابہ کے پاس گئے کہ وجہ کیا ہوگی, انہوں نے فرمایا معلوم ہوتا ہے کہ تیرا گھر دیکھ کے حضور ناراض ہوئے ہیں. اس نے جا کے فوراً گھر گرا کے پھر آ کے حضور نے سلام پڑا. حضور نے فرمایا گھر کو وہ بنائے جو رہے ہمیشہ رہنا ہو, ہمیں تو ایک سانس کا پتا نہیں ہے کہ اللہ اللہ عالم اگلا سانس آئے گا کہ نہیں آئے گا. پھر بھائی یہ تو دنیا ایسی ہے, یہ دنیا مسافر خانہ ہے. جیسے کوئی آدمی گاڑی پہ سوار ہونے کے لیے جائے, سوفے لگائے, بستر لگائے, لوگ کیا کہیں گے, کہیں گے پاگل آدمی بے وقوف آدمی ہے, بستر لگاؤ, سیٹ لگاؤ, سوفے لگاؤ اور جناب بڑے بڑے گندے لگاؤ کہ بابا آدھے گھنٹے گھنٹے میں گاڑی آئے گی بیٹھو گے چلے جاؤ. یہ کیا کر رہے ہو؟ کوئی آدمی ایئرپورٹ پہ جا کے اپنا گھر نہیں بناتا, ریلوے اسٹیشن پہ گھر نہیں بناتا, اور جس کو پتا ہے کہ یہ دنیا فانی ہے, میرے مرنا ہے, گھر جانا ہے. اس لیے اللہ نے یہ قرآن میں فرمایا ہے, سمجھ لو کہ بعض لوگ ایسے ہیں جو صرف دنیا ہی مانگتے ہیں, دنیا کی بھلائی مانگتے ہیں. اللہ نے فرمایا دے تو ہم دیتے ہیں, دنیا تو ہم دیتے ہیں, نمرود کو بھی دے دی, فرعون کو بھی دے دی, قارون کو بھی دے دی, شداد کو بھی دے دی, ابو جہل کو بھی دے دی, ولید بن المغیرہ کو بھی دے دی, لیکن فرما وما له في الآخرة من خلاق. اس دنیا کے مانگنے والے کا پھر آخرت میں کوئی حصہ نہیں. فرما مجھ سے جو مانگو, دنیا مانگو دنیا دوں گا. اور آگے فرمایا ومنهم من يقول ربنا آتنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اور بتایا میرے بعض بندے جو ہے وہ کہتے ہیں اللہ دنیا میں بھی بھلائیاں عطا فرما, آخرت کی بھلائیاں بھی عطا فرما, عذاب جہنم سے نجات بھی عطا فرما. اللہ ہم ان کو دونوں دیتے ہیں, دنیا بھی دیتے ہیں اور آخرت بھی دیتے ہیں, دنیا کی بھلائیاں بھی دیتے ہیں اور آخرت کی بھلائیاں بھی دیتے ہیں. تو اب اللہ ہمیں کیا سکھلا رہے ہیں کہ جب حج پر کے آ گئے ہو مناسک پورے کر لیے ہیں, ایک تو میرا ذکر. اچھا اسی طرح دیکھیں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. ایمان والو میرا ذکر کرو, ذکر بہت کرو میرا. اور دوسری جگہ فرماتی ہے اللہ تبارک و تعالی, اللہ نے فرمایا فذکرونی اذکرکم, جب تم مجھے یاد کرتے ہو میں تمہیں یاد کرتا ہوں. اس لیے اب ہمیں حج کے بعد حکم کیا ہے, اللہ کا ذکر. اچھا یاد رکھو کہ سب سے افضل ذکر کیا ہے, افضل الذکر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اور اسی طرح یاد رکھو نماز کیا ہے, اللہ کا ذکر ہے. قرآن کیا ہے, اللہ کا ذکر ہے. اسی طرح یاد رکھے تسبیح کرتے ہو, جو کچھ کرتے ہو, اور حضور نے میرے مدینے سرکار نے اللہ اکبر میرے محبوب کا ایک ایک لفظ جو ہے وہ سونے میں تولنے کے برابر ہے. حضور نے فرمایا لا یزال لسانک رطبا بذکر اللہ, فرمایا میرے امتیوں تو تیری زبان ہر وقت اللہ کے ذکر سے تر و تازہ ہو. اچھا ایک روایت میں آتا ہے کہ اتنا ذکر کرو, اتنا ذکر کرو لوگ سمجھیں یہ دیوانہ ہے, لوگ سمجھیں کہ یہ پاگل ہے. تیرے دیوا ہر وقت ذکر, ہر وقت ذکر میں لگا ہوا ہے. اسی لیے اولیاء اللہ, اسی لیے اولیاء, اسی لیے اللہ والے اتنا ذکر کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں زبان میں بھی اسی کا ذکر ہو, دل میں بھی اسی کا ذکر ہو, سانسوں میں بھی اسی کا ذکر ہو, ہر حال میں اسی کا ذکر ہو, ہر کال میں اسی کا ذکر ہو, اللہ کے سوا کسی کی طرف توجہ نہ ہو ہر وقت میں. اب حاجیوں اللہ نے حج نصیب کر دیا ہے, یاد رکھو جتنے دن اللہ قرآن پڑھنے کی توفیق دے اللہ تعالیٰ توفیق دے، اللہ نفل پڑھنے کی توفیق دے، آپ گھر جا رہے ہیں ذکر کریں، گھر سے آ رہے ہیں ذکر کریں، آپ وضو ہے ذکر کریں، بغیر وضو ہے ذکر کریں، کھڑے ہے ذکر کریں، بیٹھے ہے ذکر کریں۔ قرآن کہتا ہے میرے بندو کی صفت یہ ہے، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض۔ اللہ نے فرمایا میرے بندوں کی صفت یہ ہے کہ وہ کھڑے ہیں تو میرا ذکر ہے، رکوع میں ہے تو میرا ذکر ہے، سجود میں ہے تو میرا ذکر ہے، وہ لیتے ہیں تو میرا ذکر ہے، وہ اگر ایسے لیتے تو میرا ذکر ہے، آسمانوں پہ نظر ڈالے تو میری صنعت پہ غور ہے، زمین پہ نظر ڈالے تو میری قدرتوں پہ غور ہے، کعبے پہ نظر ڈالے تو میری عظمتوں پہ غور ہے، مدینے پہ نظر ڈالے تو میری رحمتوں پہ غور ہے۔ ہر حال میں اللہ کا ذکر کرے، جتنے دن اللہ تمہیں نصیب کرے ہر حال میں ذکر کرو۔ اور افضل ذکر کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ افضل ذکر کیا ہے؟ اللہ کا قرآن۔ یاد رکھو حاجیو، قرآن پڑھنے کا معنی یہ ہے کہ تم گویا اللہ سے کلام کر رہے ہو۔ قرآن کس کا کلام ہے؟ جب قرآن پڑھیں گے تو کس سے کلام ہو رہا ہے؟ اللہ سے کلام کر رہے ہو۔ اور جب مدنی محمد مصطفیٰ کی حدیث پڑھو گے، جب حضور کی حدیث فرمان پڑھو گے تو گویا حضور سے بات ہو رہی ہے۔ اور آسان ذکر یہ ہے، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ تو یہ اللہ نے حکم دیا ہے، اور اللہ نے یہ بھی فرما دیا ہے کہ جیسے اللہ نے قرآن میں قسم کھائی، والفجر وليال عشر، اللہ نے فرمایا مجھے ان دس راتوں کی قسم ہے۔ علماء نے لکھا یہ دس راتیں جو ہیں ذوالحجہ کی راتیں ہیں، اور اب بھی آپ ذوالحجہ کے مہینے کے اندر ہیں، ان کے اندر جو افعال ہیں، ان کے اندر آپ کے جو اعمال ہیں، وہ اللہ کو اتنے زیادہ پسند ہیں کہ اللہ کو جہاد سے بھی زیادہ پسند ہیں۔ تو اب ہمارا حکم یہ ہے جو اللہ نے ہمیں حکم دیا، اور کہیں فرماتے ہیں وَذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ۔ اچھا اب آپ غور کریں گے، حج کیا ہے؟ ہم نماز احرام باندھیں گے، دو رکعت پڑھیں گے، دو رکعت میں کس کا ذکر ہے؟ اللہ ہو اکبر، نماز پڑھیں گے تو اللہ کا ذکر ہے۔ اچھا جب ہم نے دو رکعتیں پڑھ لی، پھر ہم کیا بنیں گے؟ لبیک اللہم لبیک، کس کا ذکر ہے؟ اللہ کا ذکر ہے۔ اب ہمارے باب میں کھڑے ہیں، اللہ سے کہا گئے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر، کس کا ذکر ہے؟ اللہ کا ذکر ہے۔ مزدلفہ میں پہنچے، کس کا ذکر ہے؟ اللہ کا ذکر ہے۔ منا میں آئے، کر کے ہمارے بسم اللہ اللہ اکبر، قربانی کی بسم اللہ اللہ اکبر، کس کا ذکر ہے؟ اللہ کا ذکر ہے۔ قربانی میں اللہ کا ذکر ہے، منا میں اللہ کا ذکر ہے، مزدلفہ میں اللہ کا ذکر ہے، راستے میں اللہ کا ذکر ہے، صفا مروہ دوڑیں گے تو اللہ کا ذکر ہے، کعبے کا طواف کریں گے تو اللہ کا ذکر ہے، یعنی ہر حال میں اللہ کا ذکر ہے۔ دعا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ تمام آنے والوں کو ذاکرین میں سے بنائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں غافلین میں سے نہ بنائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے شاکرین میں سے بنائے، اپنے شکر کرنے والوں سے بنائے۔ بہت ہر حال میں حاجی صاحبان چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ایمان سے اندازہ کریں، آپ نماز پڑھ کے جائیں گے گھر، اگر درود پڑھتے جائیں تو گھر تک جاتے جاتے دو تسبیحیں چار تسبیحیں پڑھ لیں گے، دو سو چار سو دفعہ اللہ کا ذکر کر لیں گے۔ اگر آپ آ رہے ہیں نماز کے لیے، بجائے اس کے کہ کس سے کہانیاں کریں، سبحان اللہ الحمدللہ الحمدللہ، جو آپ کو آتا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبی اللہ لا الہ، جو بھی تمہیں آتا ہے کچھ نہ آئے تو اللہ تو آتا ہی ہے نا، کچھ نہ آئے تو درود پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آتا ہے. تو یہ اللہ کا قرآن میں حکم ہے کہ جب تم میرے